بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے اسماء اور صفات ہیں، وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تبارک و تعالی کے بہت اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے بہت نام ہیں. فادعوه بها، جب تم اللہ تبارک و تعالی کو پکارو تو ان ناموں سے پکارو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں بعض لوگوں نے الحاد بھی کیا ہے، اللہ کے بعض نام اپنی طرف سے بھی رکھے ہیں، ان اسماء سے بچو، چھوڑ دو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نہیں بلکہ سورۃ اعراف کی آیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے جو اسماء و صفات صحیح ہیں، جو صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں سے جب بھی پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں جو یہاں بھی مسجد کے کلندر میں یا اس میں لٹکے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں. ننانوے کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جہاں مذکور ہیں، لکھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اس کے بھی بے انتہا ہیں اور بے شمار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے اس کو پکارنا اپنی حاجت کے وقت، اپنی ضرورت کے وقت، اپنی کسی ضرورت کے وقت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کسی اس کی کسی صفت کے ذریعے سے اور اس کے نام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. یہی وہ توحید ہے کہ جس توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید لوگوں کو سکھانے اور بتانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کہہ لیں یا کم و بیش. لیکن لوگوں نے بھی اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اقسام بنا لی ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مکے کے اندر اپنی قوم کو یہ آواز کیا یا یہ اعلان کیا اپنی قوم کے سامنے کہ میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی طرف نذیر اور بشیر، نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا رد کرنے والا آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بجائے لبے کہنے کے کچھ ایسے برے کلمات استعمال کیے کہ تب اللہ کا سائر الیوم بنایا گفتہ، کہ آپ کا پورا دن مشکلات میں، ہلاکت و تباہی میں گزرے، ولاعوذ باللہ، کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس لیے جمع کیا تھا کہ آپ یہ ہم کو بتائیں کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، باقی سب کو چھوڑ دیں. اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ اتنے سے خدا جو ہیں دنیا میں، بے انتہا بے شمار خدا ہیں دنیا میں، بے انتہا بے شمار رب ہیں دنیا میں، یہ سارے کے سارے ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب دین لے کر آیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دو، بس ایک کو پکارو. کلاموں کو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر دیا اجالن آلے ہتا الہ واحدا انہا بل شیء العجاب. یہ تعجب کی بات ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو توحید بتائی تھی یا قرآن کریم جو آسمان سے نازل ہوا اس قرآن نے جو ان کو توحید بتائی تھی ان کو معلوم تھا کہ وہ توحید کیا ہے. اس لیے وہ لوگ ماننے والے تو مانتے اور جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ پیچھے ہٹتے. لیکن جب وقت گزرتا گیا گزرتا گیا اس امت کے ہی لوگوں نے توحید کی اتنی قسمیں بنا لی کہ جل کے اندر کوئی بھی توحید سے باہر نہیں ہے, سب توحید میں شامل ہے. جو گھوڑے شاہ کو پوجتا ہے وہ بھی مواحد ہے. گھوڑے شاہ یہ ہمارے پیروں کے نام ہے, یہ ہمارے اولیاء کے نام ہے. گھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ اور شاہ ہے, کبھی گھوڑا بھی شاہ ہوتا ہے. گھوڑے شاہ وغیرہ بڑی عقیدت سے ان کی مزارے بنی ہوئی ہیں اور ان کے وہاں جا کے اپنی ضروریات اپنی حاجات وہاں پیش کرتے ہیں اور کروڑوں روپے وہاں خرچ کرتے ہیں. گھوڑے شاہ پیر بنا لیا, گدا شاہ پیر بنا لیا, اس قسم کے اور نام مجھے تو نہیں آتے بھرا, آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اندر رکھنا ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے جو بھی کسی مزار کی پوجا کر رہے تب بھی وہ مباحد ہیں, گھوڑے شاہ کی پوجا کر رہا ہے تب بھی وہ مواحد ہے, کسی گدھے کی پوجا کر رہا ہے تب بھی وہ مواحد ہے, کسی قبر کی پوجا کر رہا ہے تب بھی مواحد ہے, کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے تب بھی مواحد ہے, تمام سب کو لوگ مواحد ہے. اگر قریش کو یہ معلوم ہو جاتا کہ توحید کا یہی معنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات کو رد نہ کرتے, کہتے کہ ہم آپ کے دین میں شامل ہو جاتے ہیں, ہم اپنے اس پر رہیں گے اپنے خیال پر. جیسے ہمارا بھائی بولتا ہے ہماری جماعت میں شامل ہو جاؤ اور پانی اپنے اپنے کنویں کا پیو, اپنے اپنے کنویں کا پانی پیو لیکن صرف ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. یعنی جو کچھ تمہارا عقیدہ ہے جو تمہارا من ہے اس کو اپنے بارے میں دو, اس کو نہیں بدلنا. ہم تم کو مجبور نہیں کریں گے بدلنے کے لیے. اپنے اپنے کنویں کا پانی پیو, اپنے اپنے عقیدے پر رہو, اپنے اپنی چیز پر رہو, لیکن صرف ہمارے ساتھ شامل ہو. تو اگر توحید کا یہی مفہوم ہوتا تو قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی لڑائیاں نہ لڑتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اعتراض ان کا نہ ہوتا. ان لوگوں نے اپنے آپ کو جنگوں کی تباہی میں ڈال دیا لیکن مانے نہیں. تو ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ہمارا لا حبض بچے گا. وہ لو حبض جو کہا تھا ابو سفیان نے غزوہ احد میں کہ احد تو کہ حبل تو بلند ہو, تجھے ترقی ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے جواب میں تم کہو اللہ اکبر اللہ اعلی واجل, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بلند ہو اور ہمیشہ اللہ ہی بلند ہے. خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے, ہمارے علماء ہمارے سرف صالحین نے قرآن کریم کے روح سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روح سے اس کی تین قسمیں لکھی. سب سے پہلی ہے توحید ربوبیت اور دوسری ہے توحید الوہیت اور تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات. یہ تینوں قسم توحید کی جب تک ایک مسلمان اس کو اپنا نہیں لے گا اور اس پر اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہوگا وہ صحیح معنوں میں مواحد نہیں ہو سکتا ہے. توحید ربوبیت اس کے لیے کافی نہیں. اسی طرح دوسری توحید دو قسمیں جو ہیں ان تینوں قسموں کو اگر وہ اپنائے گا اس پر عمل کرے گا اس پر اس کا عقیدہ ہوگا تب وہ صحیح معنوں میں مومن اور مواحد ہے. توحید ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی پالنے والا, رزق دینے والا. اللہ خالق کل شے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, اللہ ہر چیز کا مالک ہے, رب ہے تمام جہانوں کا, خالق ہے تمام جہانوں کا, مالک ہے تمام جہانوں کا. اور الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا, اللہ ہی نے پیدا کیا موت کو, اللہ ہی نے پیدا کیا حیات کو, تو موت کا بھی وہی مالک اور حیات کا بھی وہی مالک. اور اللہ تبارک و تعالی وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے, آسمانوں کا پیدا کرنے والا, زمین کا پیدا کرنے والا, یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں, یہب لمن یشاء اناثا کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, وہ بولے مہینے چار سکور اور جن کو چاہتا ہے لڑکے لڑکے دے دیتا ہے, وہ یہ چاہو مہینے چاہو عقیم اور جن کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, نہ لڑکی دیتا ہے نہ لڑکا دیتا ہے. یہ تمام سے تمام چیزیں, ان تمام کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے. یہ تمام چیزیں, تمام جہانوں کا رب ہونا, رزق کا مالک ہونا اور کائنات کا پیدا کرنے والا, موت کا مالک, حیات کا مالک, بیٹی دینے والا, بیٹا دینے والا, یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان تمام کا تعلق توحید ربوبیت سے ہے. اور توحید ربوبیت پر کفار مکہ کا بھی عقیدہ تھا, یہ بات کہیں یقین کر لیں. اس توحید پر کفار مکہ بھی تھے, جب اس توحید پر کفار مکہ بھی تھے تو اللہ کے رسول کیا کرنے آئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اختلاف کس چیز پر ہوا, یہ چیز سمجھنے کی ہے. آج آپ اور ہم سب کو مباحث بنا لیتے ہیں, جو مزار بنا کے پوچھ رہے ہیں ان کو بھی ہم مباحث سمجھتے ہیں, اور جو بزرگوں اور پیروں کو رب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم مباحث سمجھتے ہیں. آئیے آپ کے معلوم کریں کہ توحید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے ہمارے لیے صحیح معنوں میں, وہ توحید کون سی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ و مولا شریف کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بولے علیہ السلام والا ہم شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ الہ الا اللہ کیا چیز ہے, یہ ہمیں دیکھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاف آپ کی قوم کا کس چیز پر ہوا, جب وہ یہ تمام چیزوں کو مانتے تھے تو پھر کیا اختلاف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اب یہ میں نے ایک دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل دیتا ہوں, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو قریش مکہ رب مانتے تھے, اسی کو خالق مانتے تھے, اسی کو مالک مانتے تھے, اسی کو بیٹا بیٹی دینے والا مانتے تھے, اسی کو رزق کا مالک مانتے تھے, یہ تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ ہی کو مانتے تھے. سورۃ مومنون 18:12 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پوچھیں ان لوگوں سے, اپنی قوم سے جو آپ کے سب پر کرے پیکار ہیں, جتنے بھی قریش مکہ ہوں غیر ہوں, جو آپ کے ساتھ جن کا جھگڑا ہے, اختلاف ہے, جو آپ کے اجازت سے منحرف ہیں یا وہ نہیں کرتے ہیں, تو آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کون پیدا کرنے والا اور آسمان اور زمین کا کون مالک ہے؟ یہ تمہارا حکم جس کے لیے ابو سفیان کہہ رہا تھا, یا 360 جو کعبہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ہیں, یا اس کے علاوہ مختلف ان کے اور بت بھی تھے, کیا یہ آسمان اور زمین کے یہی خالق ہیں, آسمان اور زمین کو یہی پیدا کرنے والے ہیں؟ زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے, اور زمین کے اندر جو کائنات و مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ. یہ سارے کے سارے مشرکین کہیں گے کہ زمین کا مالک اور زمین پر پائی جانے والی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. سیقولون للہ کہیں گے اللہ, افلا تذکرون, کیا یہ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یا کہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان کا مالک ہے, زمین کا مالک ہے, اور زمین پر پوری کائنات کا مالک ہے, تو پھر کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے, اور ایک آپ کے ساتھ ان کا پھر اختلاف کیا ہے؟ اور آگے فرمایا, قل مرفع السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ. کہ پوچھو ان سے کہ سات آسمانوں کا رب کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ رب العرش العظیم، سات آسمانوں کا پیدا کرنے والا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ یقولون للہ، یہ بھی اللہ ہے، آسمان کا خالق بھی وہی، زمین کا خالق بھی وہی، زمین کی مخلوق کا مالک بھی وہی، آسمان کی مخلوق کا مالک بھی وہی، اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی، رب العرش العظیم. اور ہمارا آج مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، ہر جگہ پر موجود ہے. یہ تو قریش مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم ہے، رب العرش العظیم. قریش مکہ کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر ہے، زمین پر نہیں، پوری کائنات میں جگہ جگہ پر نہیں. آج ہمارا مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلمان، جب ہوتا ہے بولتا اللہ تو ہر جگہ ہے. یہ قرآن شریف مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ پوچھیں لوگوں سے کہ رب عرش عظیم کا کون ہے تو بولیں گے اللہ. معلوم ہوا کہ اللہ عرش عظیم پر ہے، ان کے عقیدے میں ان کو چھوڑیں. موسیٰ علیہ السلام کے قوم حامان، فرعون، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بسر پیکار تھے، وقال یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، وقال فرعون، فرعون نے کہا حامان ابن وزیر کو، وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنه کاذبا. ہمان کو کہنے لگا کہ بہت بڑی بلڈنگ بناؤ، بہت اونچی اونچی، جس کے پلے سے اتنے زیادہ ہوں اوپر، بلند ہو آسمان میں. کیا کرتا ہوں بھائی؟ کس مقصد کے لیے؟ لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں اوپر جا سکوں. کس لیے جا سکوں؟ لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات. اور پھر حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ، اور اوپر جا کے موسیٰ کے الہ کو ڈھونڈوں. موسیٰ نے اس کو کہا وہ اوپر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ اوپر ہے، میرا رب تو جو نیچے زمین پر رب بنا بیٹھا ہے، تو نہیں رب، رب آسمان کا ہے. اور آپ جو یقینا یہ سنتے ہیں کہ زمین پر ہی رب ہے، تو اس لیے تو لوگوں نے زمین پر بہت سے رب بنا دیے. کوئی پتھر کو رب بنا رہا ہے، کوئی درخت کو رب بنا رہا ہے، کوئی مزار کو رب بنا رہا ہے، کوئی کسی چیز کو، کسی چیز کو، کوئی گھوڑے کا کو، کوئی گدھے کا کو، اس لیے سب رب ہے، کیونکہ تو ہے جو وہاں کا رب زمین پر ہے. یہی وہ چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے یہ کہا کہ جس رب کی میں پوجا کرتا ہوں، جس رب کی طرف میں دعویٰ دیتا ہوں، جس رب کا نبی اور رسول میں بن کر آیا ہوں، وہ زمین پر نہیں بلکہ وہ آسمان پر ہے، سب کو عرش العظیم. اس لیے فرعون نے حامان سے کہا کہ اطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنه کاذبا، میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ نے جھوٹ بولا. جیسے آسمان پر، جیسے زمین پر موسیٰ کا کوئی رب نہیں، اس طرح آسمان پر بھی موسیٰ کا کوئی رب نہیں. اس لیے میں جا کے پہنچتا ہوں، شاید مل جائے اسے، تو اس کے اوپر میں دیکھ لوں گا. ہمارے آج بلّہ اپنے الفاظ میں کہا. تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی بات کرایا اور یہی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر نہیں، اے زمین پر نہیں رب، بلکہ رب آسمان پر ہے. کوئی شاید نہیں ہے رب العرش العظیم، تو کیا کہنے کے قریش مکہ؟ یہ سب کچھ اللہ مالک ہے ان چیزوں کا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون. سيقولون لله. آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کس کے ہاتھ میں، کس کے قبضہ میں، کس کے کنٹرول میں، کس کے ہاتھ میں ملکوت کل شيء، آسمان اور زمین کی حکومت ہے. آسمان اور زمین کی حکومت کس کے پاس؟ آپ ان سے پوچھیں قریش مکہ سے، وہ یجیر والا یجار والا ہے، وہ جس کو پناہ دے دے اس کو پکڑ کو نہ سکے، اور جس کو وہ پکڑ لے اسے پناہ کو نہ دے سکے. ایسا بادشاہ کو یہ پوری کائنات کے امام پوری کائنات کی بات ہو جس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے بنا دے دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے. تو کیا کہیں گے قریش مکہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا کہیں سے پوچھے تو کہیں گے یقولون للہ یہی اللہ. پوری کائنات کا مالک اللہ ہے, پورے کنٹرول کائنات کا اسی کے پاس. وہ جس کو بنا دے دے تو اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا, اور جس کو وہ پکڑ لے تو اسے بنا کو نہیں دے سکتا. لیکن ہمارا مسلمان کہتے ہیں کہ رات کو بات بھولتے نا بہت کچھ پاپا لائے کہ جو کہاں منہ کا ہو فریاد رکھ سب بادر کی لانی بھلے آپ اللہ تعالیٰ وہ اس کو ہو لکھتا ہے اپنی کتابوں میں اور کہتا ہے اس کو. کہتے بڑھیا دوڑتی ہوئی آئی عبد القادر جیلانی کے پاس کہ میرا ایک بیٹا تھا وہ اسرائیل آیا فرشتہ حل اپن موت پر آیا اور میرے بیٹے کی روح قبض کر کے چلا گیا. میں ہاتھ میں مریض ہوں اور میرے ساتھ اتنی شکتی میرے ساتھ اتنا سن انہوں کا آسمان کتنا بیٹا اٹھا کے دیکھی تو بھاگا جا رہا تھا روحوں کو لے کر. یہ ہمارے موضوع تقریروں میں سناتے ہیں, یہ مذاق کی بات نہیں. جھومتی ہے ہماری قوم ان چیزوں کو سن سن کر, جھومتی ہے ہماری قوم. آسمان کی طرح اٹھا کے دیکھی ریوا تو دوڑا جا رہا تھا, ایسے اس کو ہاتھ مارا وہ ٹوکری جو اس کے پاس بھی روح جس میں بند تھے سارے کے سارے پکڑ کر چھین لیے اور سب کو بخیر کیا, سب زندہ ہو گئے. اس کا لڑکا بھی زندہ ہو گیا. آگے کیا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ بھاگا ہوا ڈر کے مارے اسرائیل بھاگا ہوا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی کیا ہے تمہاری سانس پھوٹ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ یا اللہ وہ تیرا بندہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے ہمارے اعظب اللہ جو تم نے اس کو بنا رکھا ہے, اس نے تو میری روح ہے ساری بند کر لی میرے سے اور ساری کی ساری واپس دنیا میں سب کو زندہ کر دیا. وہ سر چھوڑے چھوڑے سر اوپر تو نہیں آ رہا کیا؟ اوپر تو نہیں آیا نا سر, اوپر نہیں آیا. جھومتی ہمارے سن کر کتنی جہالت ہے, بے انتہا کتنی حماقت ہے. اس قسم کی باتیں کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور حیات کا میں مالک ہوں. اور من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ, جس کو میں پناہ دے دوں اسے پکڑ کو نہیں سکتا, اور جس کو میں پکڑ لوں اسے پناہ کو نہیں دے سکتا. اور ہمارا مولوی کیا کہتا ہے؟ جس کو محمد پکڑ لے, جس کو اللہ پکڑ لے چھڑا لے محمد, اور جس کو محمد پکڑ لے چھڑا کو نہیں سکتا. وہاں پہ بہت بڑی نظم بنی ہوئی ہے, مجھے تو نہیں آتی. یہ نظمیں پڑھتے ہیں, قوانیاں پڑھتی ہیں, ہماری قوم قوانیاں پڑھتی ہے. جو مرا نا پچھلے دنوں کا قوال, بہت بڑا بزرگ ہے ہماری قوم کا وہ قوال, جس وقت آپ ٹی وی لگائے اور مزاج پر جس وقت آپ کو یہ نظارہ سامنے آئے گا آپ کے, تو آپ دیکھیں کتنے دیندار ہیں قوانیاں گانے والے. قوانیاں گانے والے کتنا دیندار ہیں, کیا ان کی شکل ہے, کیا ان کی صورت ہے, ان کے ہاتھوں میں کیا ہے, اور ان کے سر پر کتنے لمبے بال ہیں. نہ منہ پر داڑھی ہے اور نہ کچھ ہے, اور ناچے جا رہے ہیں, ناچے جا رہے ہیں اور رقص کیے جا رہے ہیں, اور کیا کچھ کو بکے جا رہے ہیں. اور ہماری قوم سامنے پر بھی ایسی ہوئی ہے اور گھوم رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا مالک وہ ہے کہ مکہ کے عقیدے میں میرے سوا اور کوئی نہیں. سورج کو کون پیدا کرنے والا ہے, شام کو کون پیدا کرنے والا ہے, ستاروں کو کون پیدا کرنے والا ہے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ سب کو اللہ کرنے والا ہے. بڑے کی مسئلہ ہے. اور ان سے پوچھیں آپ بولا ایسا ہوتا ہوں من خالا کہ ان کو کس نے پیدا کیا, یا پیرا بتا جو بنا پھرتا ہے, پیرا بتا جو بنا پھرتا ہے, پیر بخش بنا پھرتا ہے, اور مزار بخش امام بخش, مزار بخش مزار بخش امام بخش, اور یہ جو بنا دیتا ہے یہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ قریش مکہ کہیں گے کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے, جبکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ہمارے پیر نے کیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ نے پیدا کیا تو کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چیز بیان کرتا ہے. تو اس کا نام ہے توحید ربوبیت. تو معلوم ہوا کہ توحید ربوبیت کا قریش مکہ والے بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے. تو جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا ہے دوسری قسم توحید الوہیت کا. جھگڑا ہے توحید الوہیت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو کس لیے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ اگر تم مجھے سب کچھ مانتے ہو تو پھر خاص عبادت بھی میری کرو. توحید الوہیت کا معنی ہے سب عبادت بھی میری کرو. یہی وہ چیز تھی کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی. یہ چیز ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم تمام چیزوں کا خالق مالک رازق سب کچھ اللہ تو ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے کے رکھے ہیں. اپنے اختیارات اپنے بندوں کو دے کے رکھے ہیں. حقیقت ہم اسی کے اختیارات ہیں لیکن اپنے بندوں کو دے کے رکھے ہیں. اب ہم کو اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ہم ان سے مانگ لیں گے. ہم کو اس کے سامنے پیسہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا نواز کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے رقو و سجود کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو اس کے سامنے گرگرانے کی آج بھی کرنے اور رونے کی اور اس کو پکار کرنے کی اس کے سامنے ضرورت نہیں. اس وجہ سے کہ اس نے اپنے نمائندے بنا رکھے ہیں اور سب نمائندوں کو اس نے تقسیم کر دیے اپنے اختیارات. لہذا ہم ان سے جانتا لے لیں گے. ہم کو اس سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قریش مکہ کا بھی عقیدہ تھا. قریش مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے بتوں کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے بتوں کو اختیارات دے رکھی ہوں. لہذا ہم ان سے لے لیں گے. اور یہود اور نصارا کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر والوں کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ ہم ان سے لے لیں گے. اس لیے وہ قبروں کا تلاش کرتے تھے یہود و نصارا اور قریش مکہ بتوں کا تلاش کرتے تھے. دونوں کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا خالق ہے. حقیقت وہی ہر چیز کا مالک ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بندوں کو جو اس سے چھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. لہذا ہم ان سے لے لیں گے. اس کے سامنے ہم کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے منع کیا. آج ہم اس کو ہمارا مسلمان کہتے ہیں وسیلہ. کہتے ہیں وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. کہتے ہیں وسیلے کی بڑی ضرورت ہے. اور وسیلے کے بغیر کیسے بات چلے گی؟ مثالیں دیتے ہیں جو حالات ہو. دیہاتوں میں جاتے ہوں نا بستیوں میں اور تمہاری البت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پودے پر چل سکتے ہو بغیر سیڑھی کے. تو تیرا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر تو پودے کی مثال کیوں دے سکتے؟ تمہاری تو تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے. اور پھر یہ آسمان کی تو مثال دیتا ہے. پودے کی مثال کیوں دیتا ہے آپ کو بےقوف بنانے کے لیے؟ پتا ورنہ اس کا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر. تو میرا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی علمی فائمی فری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں قریب کا معنی بے ذات ہی نہیں بلکہ بے علم ہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اس خاص سے یا اپنی ذات کے نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے ہر جگہ پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا سورت قاف میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم شہرت سے بھی نیڑے ہیں. اور بہت سے مولوی ہمارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ جب شہرت کے بھی قریب ہے تو معلوم ہو ہر جگہ پر. اٹھا کے دیکھیں ہاتھ میں تفسیر کی تفسیر اور دوسرے سب کی تفسیریں جو لکھی ہوئی ہیں اور کے اندر صاف طور پر مذکور ہے کہ جہاں اللہ کی ذات مراد نہیں بلکہ فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں فرشتے مراد ہیں کرامن کاتبین. یہاں کرامن کاتبین مراد ہے اس آیت میں. اور آپ آج تک یہی سنتے آئے ہوں گے کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. حالانکہ یہ تفسیر اور یہ ترجمہ اس کا غلط ہے. اس لیے ہمارے جتنے بھی قرآن مجید کے تراجم وغیرہ چھوٹے چھوٹے حواشی ہمارے لوگوں نے جو لکھ کے رکھے ہیں ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا عقیدہ اندر سے خراب ہے. تو اس وجہ سے وہ ایسی تفسیریں کرتے ہیں اور ایسے ہوا کی لکھتے ہیں جن سے ایک آدمی عربی لغت سے ناواقف ہے وہ یہی سمجھے گا اس کا معنی نہیں کیا. لیکن تفسیر ابن کثیر اردو میں چل چکی ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں. وَنَعْنُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم زیادہ قریب ہیں اس کی اشارت سے بھی. کون مراد ہے اس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اللہ کے فرشتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. آگے پڑھیے طرح سے اس کے بعد. اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ جب انسان اپنا منہ کھولتا ہے اس کی زبان ہلتی ہے, اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے. دائیں طرف پیدا ہوا فرشتہ اور بائیں طرف پیدا ہوا فرشتہ اور اسے لے لیتا ہے اور رکھ لیتا ہے. کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ آپ کے موڈے اور آپ کے کندھے پر. تو ہوا میں چار کے بعد, چار کے بعد ہے نا, کندھے پار ہونے پر بیٹھا ہوا ہے. یہ کس طرف ہے, یہ کس طرف ہے؟ اس لیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کے لفظ کی اگلی آیت سے جلی کر رہی ہے کہ یہ تلقل متلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ لے لیتے ہیں دو فرشتے اس کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے کو جو اس کے شمال اور اس کی زمین پر بیٹھے ہوئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ما یلفظ من قول, جو بھی لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے تو اس پر ایک نگران بیٹھا ہوا ہے, ایک واقف بیٹھا ہوا ہے جو ہر اس کو لکھ لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد کرام الکاتبین. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون, تو اس پر ایک نگران بیٹھا ہوا ہے, ایک واقف بیٹھا ہوا ہے جو ہر اس کو لکھ لیتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد کرام الکاتبین. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ہم نے تمہارے لیے کرامن کاتبین لگا رکھے ہیں تمہارے اوپر جو جانتے ہیں سب کچھ, جو کچھ تم کرتے ہو, جو کچھ تم کرتے ہو ہمارے کرامن کاتبین سب کچھ جانتے ہیں اور وہ سب کچھ تمہارا کیا ہوا تمہارے دفتر میں لکھ لیتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیات سے جو ہمارے بھائی نکالتے ہیں بعض معانی وہ الگ ہیں. اور ہمارے بھائی جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد اولا شریف نے کوہ طور پر بلایا ہے نا پرانے کے لیے, اس لیے توحید دینے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا کہ وہ کوہ طور پر آئے اور ہم اس کو کتاب دیں گے, تیس راتوں کا ہم نے اس سے وعدہ کیا اور پھر تیس راتوں سے بڑھا کر چالیس راتیں موسیٰ کو پورا کرنی پڑی. اربعین لیلۃ فتم میقات ربہ اربعین لیلۃ, ہمارا بھائی کہتا ہے دیکھو نا چلا نکلایا قرآن سے, چلا نکلایا قرآن سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لگاتے ہیں قرآن موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام نے چلا لگایا, موسیٰ علیہ السلام والسلام نے چیلا لگایا تورات لینے کے لیے, یہ چیلا لگاتا ہے پتہ ہے ہمارے پڑھنے کو اتنا بڑا تھا. اس نے چیلا لگایا اللہ سے کتاب لینے کے لیے اور یہ تبلیغ نصاب و مسائل کرنے کے لیے جس کے اندر شرک بھرا ہوا ہے, بدعات کی باتیں بھری ہوئی ہیں, وہ اس لیے چیلا لگاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیلا لگاؤ قرآن پڑھو, چیلا لگاؤ بخاری پڑھو, چیلا لگاؤ مسلم پڑھو, چیلا لگاؤ حدیث کی کتابیں پڑھو, قرآن پڑھو. نہیں پڑھتے ہمارے بھائی, کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ بولے ریاست میں جو لکھتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے بات ہمارے بھائی غلط استدلال کر لیتے ہیں. یہ مثال میں نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے وہاں بلایا, کتاب دینے کے لیے, اس سے تمہارا چیلا نہیں نکلتا ہے. اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ ہمارا دین نہیں, موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے آج تو میری اتباع کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہ ہوتا, ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی. اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قسم کی بہت سی آیات ہیں کہ جن سے ہمارے بھائی اس قسم کی باتیں نکال لیتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی جو توحید ربوبیت ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا عقیدہ تھا, قریش مکہ وغیرہ کا سب تھا, لیکن توحید الوہیت سے ان کو اختلاف تھا. یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا, ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ ان کے لیے بہت بڑی موت کی بات. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے تو نہیں جھکیں گے. اجعل الآلہ الہا واحدا, یہاں تو خدا بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے کے لیے ایک خدا بنا رکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفع دینے کے لیے اور خدا رکھا ہوا ہے, نقصان دینے کے لیے اور رکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی حاجات ہیں, جتنی بھی ضروریات ہیں, اتنا خدا ہے. اور یہ بات مانتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی اختیارات ہے, اسی کی سلطنت ہے, اسی کی حکومت ہے, لیکن اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں کہ لہٰذا ہم اسے لے لیں گے. وہ اپنا وسیلے والا نائب والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں نائب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مانتا نہیں, ہماری سنتا نہیں. جو قدم یاد کے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مانتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, اور ان کی رد نہیں کرتا, ان کی رد نہیں کرتا اور ہماری بات مانتا نہیں یا سنتا نہیں. تو یہ چیزیں بنا بنا کے انہوں نے چیزیں کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ قرآن کے مکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کو سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں لیکن یہ باتیں بھی ساری سمندر سے باہر باہر تھی, ان کی یہ ساری باتیں سمندر سے باہر باہر تھی, مصیبت کو دیکھنے سے پہلے پہلے تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا سمندر میں جہاز آ جاتا تھا کسی طوفان کی سب میں, جہاز اللہ مطلب صحیح نہ لہو تین, پھر سارے فیصلے بھول جاتے تھے. یقین سو ساٹھ یا جتنے بھی ہیں یہ سارے بھول جاتے تھے. جب ایک اللہ کو پکارتے تھے, حل ہوا تو اس کو وہ مانتے تھے, پکارتے تھے, اسی کو پوچھتے تھے. لیکن ان کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے کیا ہیں, لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین, یا اللہ آج تک انہیں ہم کو یہاں سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار رہیں گے تیرے. سب کچھ بھول دیں اور کسی کے پاس دوبارہ ہم نہیں جائیں گے, نہ بخت کے پاس, نہ یہود کے پاس, نہ یعوب کے پاس, نہ نصر کے پاس, نہ لات کے پاس, نہ عزا کے پاس, نہ مناس کے پاس, کسی کے پاس نہیں جائیں گے, نہ حبل کے پاس, جتنے بھی ہیں کسی کے پاس نہیں جائیں گے. آج ہم کو مہربانی کر یہاں سے نجات دے دے. یہ اس کا عقیدہ تھا. اور اس کا جو جہاز حساب ہوتا ہے نا وہ طوفان میں, یہ کس کو بلاتا ہے, بہاول حق ملتان والے کو. یہ بہاول حق ملتان والے کو بلاتا ہے. بہاول حق بیرا تھپ وہ تھرے کیا نا ان کے دماغ, بیرا تھپ یعنی بڑا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے اس کے عقیدے ان کے عقیدے میں اور ہمارے اس عقیدے میں. تو اس لیے ہمیں صحیح توحید کا رکھ لینا چاہیے کہ صحیح توحید کیا ہے. صحیح توحید یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مانتے ہیں, مالک مانتے ہیں, تمام چیزوں کا نفع و نقصان والا مانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو عبادت صرف کسی کی کرنی چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بھائیوں کو سورت فاتحہ کے پڑھنے سے دور رکھا ہے, جس طرح میں نے پہلے کر چکا کہ سورت فاتحہ نماز ایک ایسی عبادت ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورت فاتحہ کو خصوصیت دی ہے, اس کے اندر توحید ربوبیت کا اقرار دیا ہے, توحید الوہیت کا اقرار دیا ہے, توحید اسماء و صفات کا اقرار دیا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقی توحید پر عمل کرنے, خاص اس کی عبادت کرنے, دوسروں سے مدد نہ مانگنے کا بھی اقرار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا راستہ طلب کرنا کیا بھی طلب ہے. یہ سب کی صورت آتے ہیں ہمارے بھائی کو اس سے صورت پڑھنی بھی چاہیے, پڑھو گے ہمیں لائے ہوں گے تمہارے. اس لیے جب ان کے ادارے چلنے کی ادارے جانے کے خوف کی وجہ سے چھوڑ کے آتے ہیں صورت پاتے ہو آتے ہاتھ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کر جا تو مزار کی پوجا کر, جا مزار کی پوجا کر, گدھے کی پوجا کر, یا اس کے کسی اور چیز کی پوجا کروا رہے ہیں جو بلّہ جو محرم میں ہوتا ہے. اس کے نیچے سے گزرتی ہے نہ عورتیں بچہ ملے گا. گھوڑے کے نیچے سے عورتیں گزرتی ہیں کہ بچہ ملے گا, کس شیطان نے کہا لگا کے انسان کو ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ سب کچھ مانتے ہوئے بھی قریش مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی صحیح توحید کو نہیں سمجھ سکے. اور ہمارا بھائی کیا کہتا ہے اس بارے میں, اسماء و صفات ایک بار کچھ بات پہلے ہو چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک, ایک اللہ کی اجازت عبادت و استعین, یا اللہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں, آپ تجھ سے مدد چاہتے ہیں, یہ توحید الوہیت ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, یہ توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم, یہ توحید اسماء و صفات ہے. مالک یوم الدین, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا اقرار مسلمان سے کرایا ہے. تو اس کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے, الوہیت بھی ہے, توحید اسماء و صفات بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ بیٹا دینے والا, بیٹی دینے والا, بیڑا پار کرنے والا, اور نفع دینے والا, نقصان دینے والا, زندگی زیادہ کرنے والا, کم کرنے والا, یہ سب کچھ ایک اللہ ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لیکن آئیے ہمارا بھائی کیا کہتا ہے, ہمارے بھائی کا عقیدہ کیا ہے. میرے پاس حضرت زکریا صاحب نے فضائل اعمال جو میرے پاس ہے اسی کے معاملے اور نظریہ صاحب ان کی اور ایک کتاب ہے مشائخ کشف, یہ کشتوں کا جو جاد بتا ہوا ہے نا ہمارے ملک میں, آج یہ دیکھیں کشتی ہے کون, ان کے کسی اور کشتی جو بنے چلتے ہیں یہ ہے کون. اس کے اندر مشائخ کشف کی بات کتاب کے اندر انہوں نے تمام لوگوں کا شکرہ نقل کیا ہے اور ان کے ایک طرح بات بیان کی. یہ مشاہدے کے جتنے بھی ہیں یہ سلسلہ جن سے ملتا ہے ہمارے بزرگوں کا, تو ابراہیم ادہم کے ترجمہ میں کیا لکھتے ہیں, عنوان چلے قلم پہ لکھا ہوا ہے کیا, باہروں پر پر حکومت, باہروں پر پر ابراہیم ادہم کی حکومت, یعنی برف پر بھی اس کی حکومت تھی, باہر پر بھی اس کی حکومت تھی, ابراہیم ادہم کی سمندر پر بھی اسی کی حکومت تھی اور خشکی پر بھی اسی کی حکومت تھی. کہتے ہیں کہ باہروں پر پر حکومت ابراہیم صاحب ادہم ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنے کھجڑی سی رہے تھے, وہ جو کہتے ہیں یہ صوفی پڑھی پرانی لوگ ہے, یہ وہ ذرا حاضر ہوئے کیونکہ کہتے ہیں کہ پہلے بادشاہ تھے وہاں سے بھاگ رہے, تو وہ ذرا آئے ان کو لینے کے لیے, چلو اپنے ساتھ سپنا سنبھالو, سی رہے تھے گزری آتی کہ وہ ذرا حاضر ہوئے, آپ نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی. جب لوگوں نے کام کیا کہ چلو ہمارے ساتھ خطر کرو, تو انہوں نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم امرا و حکام ہو, میری سوئی دریا سے نکال دو. ٹھیک ہے, مجھے جس حکومت سے کہتے ہو تم, جس حکومت سے تم گزرا ہو, جس حکومت سے تم بڑے بڑے ہو, ٹھیک ہے چلیے میری سوئی نکال دو سمندر سے. آپ نے مچھلیوں کو کتاب فرمایا کہ میری سوئی دریا سے نکال دو, سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سوئیاں منہ میں لے کر حاضر ہوئی, سینکڑوں مچھلیاں سمندر کی سہ سے نکل کر سونے کی سویا لے کر آؤ گئی حاضر کے دیکھو لے لو, کہ میری سوئی دریا سے نکال دو, سینکڑوں مچھلیاں سونے کی سویاں منہ میں لیے ہوئے حاضر ہوئی. ایک مچھلی کے پاس خود حضرت کی سوئی بھی تھی, آپ نے اپنی سوئی دے دی, سونے کی سوئیاں نہیں لی. بجائے سے جس سفائی کو سنتا لیتا اگر جس قسم کی کتابیں ہم روز مرہ پڑھیں اپنے اجتماعات میں, تو کیا ہمارا دین رہے گا, کیا ہمارا اسلام رہے گا, کیا ہمارا عقیدہ رہے گا, کیا یہی دین کی بات ہے, یہی دین کی تبلیغ ہے. اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں ایک بار جبل ابو قبیس پر یہی حضرت تشریف فرما تھے ابراہیم ادہم, تذکرہ فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ پہاڑ کو اگر کہیں چل تو وہ چلنے لگتا ہے. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو پہاڑ پر ان کی حکومت ہے, کہتے پہاڑ کو چل تو وہ چلنے لگتا ہے. یہ بیان کر رہے تھے, یہ بیان کر فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کو جھمبٹانے لگی, اسی پہاڑ پر چلتا تو اس پر ڈمبے ڈھونے لگی. آپ نے فرمایا اٹھایا جا, میں تو قصہ بیان کر رہا ہوں. پہاڑ کو بولے کہ تجھے میں تھوڑا کہہ رہا ہوں, میں تو کسی کا باپ کر رہا ہوں, یار تو ٹھہر جا. تھوڑا کے اس کی جگہ ٹھہر گیا اور آجا نمشا. یہ بھی سلسلہ سکھتیا کے ایک رکن ہے, یہ سلسلہ ہے پورا ہے. آدم انساد لڑکپن میں ہی کبھی دل میں ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. جب چھوٹے چھوٹے تھے ماں کا دودھ پیتے تھے, جب زمانے میں تو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتے تھے, روزہ رکھتے تھے. لڑکپن میں بھی کبھی دودھ ماں کا نہیں پیتے تھے, اس لیے اسی وجہ سے مادر ساد بلی کہلاتے تھے. یہ مادر ساد بلی تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں آج آپ اتحاد فرقہ سکھیا کے بانی, آج آپ اتحاد فرقہ سکھیا کے بانی. آپ کی ولادت فتوہ قسط میں ہوئی. جو شخص ایک مرتبہ آپ کی مجلس بالا میں چلا جاتا تھا, پھر کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں کرتا تھا. جو شخص بھی حضرت والا کی مجلس میں ایک بار چلا جاتا تھا, دوبارہ گناہ اسے ہو بھی نہیں سکتا تھا. ایسا پاپ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کتنے قریشی آتے تھے, کتنے کام بناتے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں, کہہ کیا تھا کہ یہ کہا جاتے کہ اندھیرے میں روشنی کر دیتا تھا, روشنی پیدا کر دیتا تو مطالبہ نہیں ہوگا. آجا ابدار ابو احمد کا چہرہ اتنا روشن ہوتا تھا کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ پوری مسجد کو روشن کر دیتا تھا تو یہ بھی غلط نہیں. یعنی کوئی دیا جلانے کی ضرورت نہیں, جس جگہ وہ ہوتا تھا میرے میں تو اس کے چہرے سے ہی سب کچھ روشن ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا میں نماز پڑھ رہے تھے یا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے, اندھیرے کی وجہ سے آپ کو بھی چھونے لگ دیا. ابھی شریف میں وہ کہا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارے ہوئے آپ نے اس کو بات ہوا کہ یہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ ہے نبی کو. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اندھیرے کی وجہ سے محراب کے اندر یا مسجد کی سب کے اندر چھپا ہوا تھا وہ حبیب, جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کا بات کیا, اس وجہ سے کہ اس وقت مسجدوں کے اندر اتنی نہیں ہوتی تھی. یہ سارے کے سارے صحابہ جس میں اکرام بچرا, جس میں کتنے بڑے شہید پر صحابہ تھے, وہ تو مسجد روشن نہیں ہوتی تھی. ان کے چہروں سے اور پیر کے چہرے سے قطر میں اتفاق ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں مال کو پاک بستی کی, جب کوئی مسلمان ادھر کو جاتا اس کو پکڑ کر آگ میں جلا دیا کرتے تھے. کسی طرح حضرت شیخ کے ساتھ بھی پیش آیا, مگر روگ کی وجہ سے آگ میں ڈالنے کی ہمت نہیں ہوئی. شیخ نے کہا میں خود ہی آگ میں چلا جاتا ہوں, آپ لوگ کو اگر آگ میں مجھے جانا ہے تو تمہارے ڈالنے کی ضرورت نہیں, میں خود چلا جاتا ہوں. اپنا مسلح آگ کا ڈال کر خود آگ میں چلے گئے, مسلح کے ساتھ مسلح اٹھایا اور آگ میں چلے گئے. ہر رات کا وہاں پہنچنا تھا کہ آگ بہت بہت چھٹی ہو گئی. یہ قصہ دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. فرماتے آج آپ محمد ایک مثال کے سکھیا اور سلسلے کے ایک رکن ہے. کہتے ہیں کہ ماتم صاحب بھری سے کہا جاتا ہے کہ حمل کے زمانے میں بادشاہ کے پیٹ میں سے ذکر کی آواز, ذکر اللہ کی آواز آتی تھی. جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ کا ذکر ماں کے پیٹ میں کرتے تھے اور باہر آواز آتی. پیدا ہونے کے وقت سات مرتبہ کلمہ پڑھا, ایام رضاعت میں مشغول کا ذکر رہتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور عجیب و غریب قصہ لکھا ہے. آجا باپی بلا آجا باپی بلا, یعنی اللہ کے ساتھ ہی وہ زندہ تھا. اور چلانے میں کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ مشائخ کی تاثیر جو دوسرے میں اثر پیدا کرتی ہے, مشائخ کی تاثیر جو دوسرے میں اثر پیدا کرتی ہے, جس کو اس میں توجہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک بزرگ اگر کسی کا توجہ ڈالے تو وہ ضرور اثر کرتی ہے اس کے اوپر. یہ چار طرح ہوتی ہے, اس کے اندر میں تین دن میں جو ہوتی چوتھی تک میں ہوتی ہے. سنیں کیا کہتا ہے, چار طرح کی ہوتی ہیں, چوتھی طرف اتحادی ہے, چوتھی طرف اتحادی ہے کہ توجہ جو اس پر ڈالتا ہے دونوں ایک دیتے اور دونوں ایک ہو جاتے ہیں. تین اور مرشد اور مرید اور جس وقت شاید توجہ ڈالتا ہے تو مرشد اور مرید دونوں ایک ہو جاتے ہیں, دونوں میں کوئی فرق محسوس کرنا ناممکن ہوتا ہے. چنا تو اس کی مثال دیتے ہیں بچے چوتھی قسم اتحاد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ شیخ اپنے روح کو مرید کی روح کے ساتھ اس درجہ پیوست کر دے کہ دونوں ایک ہو جائیں, اپنے روح کو روح کے ساتھ پیوستہ کر دے کہ دونوں ایک ہو جائیں. اس سے شیخ کی روح میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارے کی روح میں منایا جاتا ہے, جو کچھ اس کی روح میں ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کی روح میں چلا جاتا ہے, اور بار بار استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, بار بار اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. ہے کہ سفا میں توجہ ڈالی جو کچھ اس کے سینے میں ہے سارے کا سارا اتر جاؤ اس کے سینے میں. اس لیے سفا کے اتحادی کے سلسلہ میں حضرت خاجی کا حضرت خواجہ باقی بلّہ کا قصہ مشہور ہے, جس کو حضرت کا عبدالعزیز نے تحریر فرمایا ہے. ایک مرتبہ خواجہ باقی بلّہ کے یہاں کئی مہمان آ گئے, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا, اس فطر میں باہر تشریف لائے, قریب ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی, اس کو جب مہمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو نہایت وہ تکلف کھانا خود یتیمان میں رکھ کر حاضر ہوا. حضرت کی زبان سے آیت مسرت میں نکلا مانگ کیا مانگتا ہے, یہ سب کو دینے والا یہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا کہاں ایمان ہے توحید پر. کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے, اس نے عرض کیا آپ نے جیسا کر دیجیے, وہ بھی تو چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا, اس نے کہا کہ آپ نے جیسا کر دیجیے. حضرت نے کیا فرمایا, حضرت نے کیا فرمایا, تو اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, مگر اس نے کہا, مگر اس نے بار اجازت سے درخواست کی تو ارشاد فرمایا جب حضرت مجبور ہو گئے تو اس کو اپنے ہمراہ گجرانے لے گئے, توجہ ڈالنے کی تو اس کو اپنے ہمراہ حجرا میں لے گئے. دونوں جب حجرا سے باہر تشریف لائے تو دونوں کی صورت ایک تھی معلوم ہو رہی, جب دونوں باہر نکلے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تم میں سے خواجہ سے کون گزرا تھا, تو دونوں کی صورت ایک تھی معلوم ہو رہی تھی. بس اتنا فرق تھا کہ خواجہ صاحب ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا پوری. اس کے بعد اس سے ہیں ایک سر فرق یہ تھا کہ خواجہ صاحب ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا, اس عالم ہوشی میں تیسرے دن وہ انتقال کر دیا, پتا نہیں کر سکا وہ تیسرے دن انتقال کر دیا. یہ ہے خبر جو ہے اتحادی جب ایک پیر مرشد کے سب سے مرید پر ڈالتا ہے, یہ فضائل اعمال کا بند ہے, تبلیغ بھی صاحب فضائل اعمال. جب ایسا عقیدہ ہو ہمارے لوگوں کا تو جہاں بات ہو رہی تھی, میں نے رمضان شریف کے شخص میں یہاں بھائی آئے ہوئے تھے تو ہم نے واقعہ بیان کیا ایک آدمی کا جس نے سو پتا جس سے ہو گیا تھا, واقعہ آ بھی آئے تھے اچانک, تو اس کے اندر یہ آیا کہ اس کو ایک آدمی نے مشورہ دیا تھا جہاں کہ آپ کے ماحول سے وہ خراب ہے, ہم سے کیا دوستی ہونا بہت آپ کا جو ہے, لہٰذا آپ کہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ذرا تشریف لے جائیں دوسری جگہ دوسری, کیونکہ ماحول آپ کو اچھا ملے گا, لہٰذا وہاں چلے جائیں توبہ کریں آپ سے توبہ قبول کر لے گا. یہ ایک واقعہ ہوا, جب مجلس ختم ہوئی تو ہمارے بھائی کا کہ جتنا خروج نکل آیا اس سے, اس سے خروج نکال جائے ہم خروج کرتے ہیں یا خروج نکل آیا, یہ تو اگر خروج یہ چیزیں کتنی کی ہیں, صحیح بنیاد کی ہے کہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے, اتباع سنت ہونا چاہیے, اور اس کے بعد بعد اگر انسان خروج بھی کرے تو خروج بھی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت ہو, اللہ کے رسول کی سنت کی طرف دعوت ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لے کر آئے تو اس کے لیے ہماری یعنی دعوت ہو تو کوئی بات نہیں, اگر ہو ایسی ایسی کتابوں کے لیے جب تو انسان کا یعنی عقیدہ کے لیے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار سنت کر ہمیں آئے اور قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وفات اور خاتمہ ہمارا خیر کریں, سنت کر اور تبھی طرح کوئی ہے.